السلام علیکم، وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا کنٹرول لائن پار پاکستانی فوج کے انتظامی ہیڈ کوارٹر کو ہدف بنانے کے بھارتی فوج کے دعوے سے. پروگرام کے دوسرے حصے میں پاکستان کی معاشی صورتحال کا ہم جائزہ لیں گے. آگے چل کر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں لڑکیوں کے تعلیمی اداروں میں مردوں کی شرکت پر پابندی اور اس حوالے سے آنے والے رد عمل پر بات ہوگی. اور آخر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ میں بچے کی پیدائش پر شہریت ملنے کی روایت ختم کرنے کی خواہش پر بات کریں گے. ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-789. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے ویل نون تجزیہ نگار نے بھارت سے، راکیش کمار جی اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. اور پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر حامد سعید صاحب نے. اور یہاں سے یو ایس سے ہمیں جوائن اس وقت بلکہ بتایا جا رہا ہے لائن پہ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی صاحب. اور راکیش کمار جی، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. ہمیں یاد ہے کہ 2016 میں بھی بھارت نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میں سرجیکل سٹرائک کرنے اور دہشت گردوں کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا. اس وقت یہ دعویٰ ایک دفعہ پھر سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ خبریں اگر ہم دیکھیں تو جو بھارت کی میڈیا ہے اس میں گردش کر رہی ہیں. بھارت کی طرف سے، کس سرکار کی طرف سے، کسی عہدیدار کی طرف سے اس بارے میں ان خبروں کی نہ تصدیق ہوئی ہے نہ تردید ہوئی ہے. اصل معاملہ جو ہے وہ کیا ہے؟
دیکھیے، ایکچولی جہاں تک اصل معاملے کی بات ہے، یہ فیکٹ ہے کہ 23 اکتوبر کو پاکستان کی طرف سے جو بھی اسٹیپ لیا گیا تھا بھارت کی سیما میں، جو بھی اٹیک کیا گیا تھا، جو کہ پونچھ اور جھلہ کے علاقے میں بتایا جاتا ہے، اس کے بعد سے نیچرلی بھارت کی سرکار اور بھارتی آرمی، ان کو بھی یہ موقع ملا، جبکہ کوشش بیچ میں ایسی کی جا رہی تھی کہ نہیں بات چیت کا ماحول بنے اور بات چیت آگے بڑھے، لیکن جب جب کوئی چیزیں ایسی آتی ہیں تو پہل ہمیشہ کسی نہ کسی روپ میں پہلے پاکستان کی طرف سے ہو جاتی ہے، اور اس کے ریٹیلیشن میں انڈر پریشر فرام سٹیزنز آف انڈیا، انڈر پریشر فرام گورنمنٹ، پاکستان آرمی، انڈین آرمی کو بھی اپنے اسٹیپس لینے پڑتے ہیں ان کنٹریز انٹرسٹ. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اسی کی، کیونکہ کوئی ایک اسٹریٹجک چیز وہ سامنے ٹھیک سے نہیں آ پا رہی ہے، دونوں دیش کے سمبندھ آپس میں اچھے نہیں ہو پا رہے ہیں، نہ تو کسی پولیٹیکل لیول پر اس لیول کی بات چیت ہو پا رہی ہے، اور آرمیز یا آرمی کے انڈر میں کوئی اور کسی طرح کا جو اٹیک ٹائم ٹو ٹائم ہوتا ہے وہ پیس کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور اس پیس کی ڈسٹربنس کو نیچرلی ریئیکشن میں، اس کے ریئیکشن میں جو بھی اسٹیپ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر 23 اکتوبر کو جو کوشش کی گئی تھی اس کے لحاظ میں، اس کے عوج میں ہم نے جو ہے یہ ایسا کیا، کوشش کی ہے کہ سویلین کے اوپر کوئی کسی طرح کا کوئی ان کا جان مال کا خطرہ نہ ہو، آرمی کے ہیڈ کوارٹرز کو ہی پوائنٹ بنایا گیا ہے. لیکن یہ چیزیں بھی اگر رک جائیں تو اور بھی اچھی ہیں، لیکن فی الحال یہی ہے پوزیشن کی. الٹیمیٹلی ریئیکشن ٹو ریئیکشن اینڈ ایکشن ٹو ریئیکشن یہی ہو رہا ہے، اس سے آگے بات نہیں بڑھ رہی ہے، کیونکہ دونوں دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اٹ شوڈ بی ٹیکن کیئر بائی بوتھ سائڈس. میں یہی امید کرتا ہوں کہ دونوں اس پر دھیان دیں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں. اس کا طریقہ جو ہے، جو شانتی پریہ طریقے سے ہو سکتا ہے اس طریقے سے کیا جائے وہی اچھا ہے، نہیں تو آج گننے کے لیے گنتی ہوتی ہے کہ آج ان کی طرف سے یہ کام ہوا اور اس اٹیک میں اتنے لوگوں کی جانے گئی، اتنے چاہے آرمی جوان بھی، وہ بھی ایک حصہ ہے دیش کے، اور جو سٹیزن ہے وہ بھی اس دیش کے حصہ ہے. اس سے جو چھتی ہوتی ہے، جو نقصان ہوتا ہے، وہ پورے دیش کا ہوتا ہے، اس کے دیش کی چھوی، اس کے ناگرکوں، اور اس سے کوئی بات اچھی نہیں نکل پا رہی ہے اور نہ تو نکلتی نظر آتی ہے. لیکن جسٹیفیکیشن پھر یہی آتا ہے کہ آپ نے کیا، इसलिए हमने किया, आप करेंगे हम करेंगे, दैट इज व्हाट इट सीम्स इन ऑर्डर।
ठीक, राइट। लेकिन राकेश कुमार जी, ये जो बयानात आ रहे हैं इंडिया की जानिब से, मीडिया में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इसको भारत में जो आने वाले इलेक्शन है उसके साथ भी जोड़ा जा रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको सुनना चाहूँगी। हमें ब्रिगेडियर हामिद सईद, पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, राकेश कुमार जी का ये कहना है कि 23 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में भारत ने ये कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि कई फौजी ठिकाने पाकिस्तान के तबाह कर दिए गए हैं और कुछ दहशतगर्द ठिकाने जो हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं मीडिया में कि जो सरहदी देहात के बाशिंदे हैं उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने कुछ वहां से धुआं जो है वो उठते हुए देखा है, जबकि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अस्करी और सिविलियन अहदेदार इस हवाले से खामोश नजर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, बात यह है कि भारत से जो हमारे दोस्त बात कर रहे थे, मैं उनकी एक चीज से इत्तफाक करता हूँ कि ऐसे एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस और क्लेम जो है, इसका फायदा कुछ नहीं होगा सिवाय ताल्लुकात के मजीद बिगड़ने के। बात यूं है कि पहले भी भारत ने पिछले 2016 में 29 सितंबर को उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक की है। मैंने तब भी अर्ज किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक की कोई मिलिट्री टर्मिनोलॉजी नहीं, ना इसकी कोई डेफिनेशन है। आप घर में बोले कि मैं बैठ के आटा गूंथ लूंगा और उसको मैं सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दूंगा, तो फिर आप रोज कर सकते हैं, दिन में चार बार कर सकते हैं। व्हाट इज सर्जिकल स्ट्राइक? सर्जिकल स्ट्राइक का मुराद है कि आपको ऐसा एक्शन दें जिसकी तकलीफ जो है वो ऑपोनेंट को इतनी पहुंचे कि वो महसूस करे उसका दर्द और उसको इतना नुकसान पहुंचे कि वो अपनी, अगर कोई आपके ख्याल में आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो उससे रुक जाए। अब हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। माजी में जितनी भी शिकायत सरहदी देहात के ऊपर गोलाबारी की, वो पाकिस्तान की जानब से ये शिकायत की जाती है अकवाम मुतहदा को, उनके मुबसरीन आते हैं, गोले को टुकड़े देखते हैं, तबाह हुए मकानात देखते हैं, जख्मी और जो बंदे उसमें शहीद होते हैं उनको देखते हैं। तो ये शिकायत तो पाकिस्तान को रही है हमेशा से, और पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान मोर्चों के ऊपर तो फायर कर सकता है। हम सिविल आबादी पर फायर इसलिए नहीं करते, वहां पे भी मुसलमान बसते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे गोलाबारी से उन देहातों में नुकसान हो। तो इसलिए पाकिस्तान की जो रिटेलिएशन है या जवाबी कार्रवाई है वो सिर्फ उनके जो मोर्चे हैं, दिफाई ठिकाने हैं, उनके खिलाफ होती है। अब भारत ने कौन सी कार्रवाई की है जिसको सर्जिकल काम दे रहे हैं? वहां से धुआं उठते दिखे, आप मार्टर का गोला फायर करें, फास्फोरस बम का गोले का फायर कर दें तो वहां झाड़ियों में आग लग जाएगी, धुआं उठेगा। अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक है तो ये सर्जिकल स्ट्राइक तो दिन में 20 बार कोई भी कर सकता है। व्हाट इज अ सर्जिकल स्ट्राइक? व्हाट हैव दे डन? ठिकाने हमने बर्बाद कर दिए, यही कर दिया, पहले कहा जी हमने को हेडक्वार्टर दबा कर दिए। किसका हेडक्वार्टर? पूंछ में कौन सा हेडक्वार्टर है? आई डोंट नो, मेरे इल्म में तो नहीं है, शायद भारतीयों को पता हो कि वहां कौन सा हेडक्वार्टर है जिसको उन्होंने दबा कर दिए। मेरा कहने का मकसद ये कि ये सिर्फ अपने इलेक्शन को टेम्पो बढ़ाने के लिए, बदकिस्मती से मोदी सरकार ने दो चीजों को अपना ऑब्जेक्टिव।
बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, ये पॉइंट जो है राकेश कुमार जी से इस पे हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो ये बातें जो हैं पाकिस्तान ये के इंतहा पसंदों की हिमायत बंद करें या उनकी माली मावनत के हवाले से अगर आप देखें तो पूरी आलमी बरादरी में तशवीश जो है वो पाया जाता है। तो ये सिर्फ भारत नहीं है, बाकी भी काफ़ी ममालिक हैं। बार पर आप क्या समझते हैं इतने मुल्कों से ये एतराजात जो हैं, ये कंसर्न्स, इनका इजहार क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से, या फिर पाकिस्तान की नाकामी है कि वो अभी तक कन्वेंस ना कर सका?
हाँ जी, मैं अर्ज करता हूँ। पहली चीज तो ये है कि जो ज्यादातर हमारे दोस्त ममालिक हैं अदर देन इंडिया, इनका तो दे आर आउटडेटेड, बैडली आउटडेटेड कि आज से 5 साल 7 साल पहले पाकिस्तान में क्या सूरत हाल थी और आज क्या है। मैं आप कई बार अर्ज करूँ कि लाहौर शहर के बीच में धमाके हो रहे थे और मैं डिफेंस में बैठा हुआ गैर महफूज महसूस करता था। پتا نہیں کہہ رہا تھا کہ گاڑی واپس اندر جائے گی شہر میں تو واپس بھی آئے گی کہ نہیں. زمین آسمان کا چکا ہے, ان کو دھکیل دھکیل کے مار مار کے بھگا دیا, ان کے ٹھکانے تباہ کر دیے, تو وہ ابھی تک ماضی میں بیٹھے ہوئے کہ پتہ نہیں جی پاکستان میں بڑی دہشت گرد. اگر تھی تو وہ تو پاکستان دہشت گردی کا شکار ہو رہا تھا, نہ کہ پاکستان میں سے پاکستان.
لیکن بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ معاف کیجئے گا, یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ یہ پاکستان کے اپنے ہی بنائے ہوئے لوگ تھے, دہشت گرد تھے, دہشت گرد تنظیمیں تھیں کہ جو آخر میں پاکستان کے خلاف ہو گئی.
بہت اچھی بات آپ نے کہی, یہ وہ بات ہے جس کا پورا
کسی اور ملک سے یہ نہیں آئے تھے. جی
انہوں نے ان کو مجاہدین قرار دیا, جب اپنا مقصد نکل گیا تو افغانستان کو چھوڑ کے بھاگ گئے, اور وہ دہشت گرد تنظیمیں جن کو آج انہوں نے دہشت گرد کہا ہے تب یہ مجاہدین تھے. صرف ڈیفینیشن چینج ہوئی ہے, جب تک امریکہ کے وہ مفادات کے لیے کام کر رہے تھے وہ مجاہدین تھے, اب ان کے مفادات کے خلاف ہو گئے ہیں.
جی لیکن امریکہ نے ایڈمٹ کیا اپنی اس غلطی کو اس وقت جب ہیلری کلنٹن وزیر خارجہ تھی, انہوں نے یہ بات کی کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے, یہ ان کی امریکی پالیسی میں لوپ ہولز جو ہیں وہ انہوں نے قرار دیا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف امریکہ نے بلا امتیاز کارروائی بھی کی, لیکن کیا ابھی تک پاکستان کی طرف سے یہ چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے؟
پاکستان نے جتنا بہترین آپریشن پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف کیا ہے اور کامیابی حاصل کی ہے, میں برملا کہتا ہوں دنیا کے کسی ملک میں دہشت گردوں کے خلاف اتنی اچھی کارروائی نہیں کی. یہ میں پاکستان میں رہتے ہوئے کہہ رہا ہوں, اور میں پورے کلیم کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, میں کسی فوج کو میں اس کے بحاف پہ نہیں بول رہا, میں فزیکلی ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہہ رہا ہوں کہ جتنا دہشت گردی کے اوپر پاکستان نے ایکشن لیا ہے کسی ملک میں نہیں لیا, اتنی جانوں کی قربانی نہیں دی اور اتنی کامیابی حاصل نہیں کی.
اوکے تھینک یو بریگیڈیئر صاحب. مسعود عبدالی صاحب کے پاس بھی جانا چاہیں گے, عبدالی صاحب ہمارے ساتھ رہیے. لیکن راکیش کمار جی, جو باتیں ہو رہی ہیں تجزیہ کاروں کی نظر میں, اور وہی پوائنٹ حامد سعید صاحب نے بھی اٹھایا, گزشتہ دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے معاف کیجیے گا بھارتی فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بڑے سخت بیانات دیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے اگر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کی, ان کی حمایت بند نہیں کی, تو ہم دیگر آپشنز جو ہیں اس کو زیر غور لائیں گے. اور ان بیانات کو اس وقت اس میں تیزی جو ہمیں نظر آ رہی ہے, اس کو بھارت میں آنے والے الیکشن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے.
دیکھیں یہ تو نظریہ ہے دیکھنے کا کسی گھٹا کو کہ کیسے کس چیز سے جڑے, لیکن اگر یہ فیکٹ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, اگر اس میں کوئی چیز ہو رہی ہے جیسے 23 کو کچھ بھی ہوا ہے, اگر وہ ہوا ہے تو اس کے بدلے اگر کوئی چیز وہ دھواں نکلے, اس میں اور بھی کیا چیزیں ہوئی ہیں وہ فردر جو جن لوگوں نے کیا, یہ ان کے پاس اپنی جو کچھ ایویڈینس ہو سکتے ہیں وہ ان کے پاس ہے, جو لوگ افیکٹڈ ہوں گے ان کے پاس ہوں گے. لیکن یہ بات تو فیکٹ ہے ہی ہے کہ 23 کو اگر ہوا, چاہے وہ جس بھی روپ میں ہوا, وہ ٹھیک نہیں ہوا. اگر وہ ٹھیک نہیں ہوا تو اس کے بعد یہ جو کوشش کی گئی وہ کس ڈگری میں تھی, کس لیول پہ تھی یا نہیں تھی, یہ کوشچن شاید اس کو ریلیٹ کر کے الیکشن سے جوڑنا شاید اس کو ٹوسٹ کرنے والی بات ہوگی, لیکن فیکٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں. یہاں ایک دیکھنے والوں کا نظریہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے کہ نہیں شاید یہ الیکشن کی وجہ سے یہاں کے گورنمنٹ کو کوئی فائدہ ہوگا, کیونکہ یہاں کے لوگ اتنے اس طرح سے بٹے ہوئے نہیں ہیں کہ نہیں صرف ہم اس کو الیکشن اس اٹیک کی وجہ سے ایک پولرائزیشن ہو جائے یا کوئی ایسی سچویشن آ جائے. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی انڈین ڈیموکریسی اس لیول کی ہے کہ ان چیزوں سے وہ اپیل کی جا سکے یا اس کو انفلوئنس کیا جا سکے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اس کو دیکھنے کا نظریہ ضرور ہے, کچھ لوگ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن فیکٹ اتنا ہی ہے کہ نہیں الٹیمیٹلی 23 کو جو انسیڈنٹ ہوئی ہے اس کے ریئیکشن میں یہ چیز ہوئی ہے. اب اس کو آگے بڑھانے والی بات ہے, اس کو بھی نہ ہو یہ دیٹ شوڈ بی اے پوائنٹ فار ٹاک. باقی یہ چیزیں جو ہے اس سے بچے تو اچھا ہے,
اوکے مسعود عبدالی صاحب, ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کے طور پر آپ ہمیں بتائیے گا, ہمارے دونوں جو اینالسٹ ہیں بھارت سے اور پاکستان سے وہ اس بات پر متفق ہے کہ دونوں جانب ایسی کوششیں کرنی چاہیے کہ اس قسم کے حالات جو ہیں وہ سرے سے پیدا ہی نہ ہو. کیا کرنا چاہیے بھارت کو اور پاکستان کو؟
دیکھیں شہناز, بات تو دونوں حضرات کی بالکل ٹھیک ہے کہ چاہے ہم اگر دنیا کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو چاہے ویتنام ہو, چاہے کمبوڈیا ہو, یا بیافرا کی نائجیریا کے اندر بغاوت ہو, یا سری لنکا میں تابنوں کے بغاوت ہو, دنیا میں ہر تنازع کا حل مذاکرات کے ذریعے ہوتا ہے. جنگ نے آج مسائل کو حل نہیں کیا. تو اس اعتبار سے تو بالکل بات صحیح ہے کہ یہ ملک جتنا بھی چاہے لڑ لیں, اس لڑنے کے نتیجے میں تو بہرحال فیصلہ نہیں ہوگا. اچھا, اس واقعے کے بارے میں صرف میں ایک پہلو پہ نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب تک جو خبریں ہیں یہ دو ایجنسیوں دی ہیں, پریس آف انڈیا اور اے این آئی نے. نہ بھارتی فوج نے اس کی تصدیق کی ہے, نہ بھارتی وزارت دفاع نے کی ہے, نہ بھارتی وزارت داخلہ خارجہ نے کی ہے. اس کے مقابلے آپ کو یاد ہوگا یہ 2016 میں ستمبر میں ایسا ہی دعویٰ کیا تھا ہندوستان نے. تو اس بار جو شمالی کمان کے ان کے کمانڈر ہیں جنرل رنبیر سنگھ, خود انہوں نے براہ راست پریس کانفرنس میں اس پورے حملے کی تفصیلات بتائی تھی. تو اس لحاظ سے انہیں تھوڑا سا معاملہ, لیکن میں جو مجھے جو فکر ہے امریکی نقطہ نظر سے جو سب پریشانی کی بات ہوگی امریکہ کے لیے, کہ اس وقت امریکہ کے لیے اہمیت کی جو سب سے ضرور ہے سامان ہے وہ ہے افغانستان, جہاں بھی انتخابات ہو رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات میں بڑے مثبت نتائج ابھی نکلے. جو قطر میں مذاکرات ہوئے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان اور امریکہ دونوں بات چیت کے لیے تیار ہیں, اور ظاہر ہے کہ افغانستان کے مسئلے کی جو کنجی ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. یعنی پاکستان جب تک افغانستان کے تنازع کے معاملے میں ایک مثبت کردار ادا نہیں کرے گا, ایکٹیو کردار ادا نہیں کرے گا, اس طرح سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تنازع اور تناؤ کی صورت میں پاکستان کی جو اخلاص افغانستان کے معاملے میں وہ متاثر ہو سکتا ہے. اس لیے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان امریکہ کا اتحادی ہے, اور جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا دشمن کا دشمن دوست, وہ والی بات پیدا ہو جاتی ہے, دوست کا دشمن دشمن, تو اس طرح ہو سکتے. تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس موقع پر یعنی ہندوستانی انتخابات میں جو اثر پڑے گا وہ تو ظاہر پڑے گا, سیاستدانوں کو زیادہ پتا ہے. لیکن مجھے جو افغانستان کے معاملے میں چونکہ میں ذاتی طور پر دلچسپی ہے کہ وہ بدست ملک گزشتہ 40 سال سے خانہ جنگی کی شکار ہے, اور وہاں پر امید کی کرن پیدا ہو رہی ہے تنازع کے حل کی. میں سمجھتا ہوں اس قسم کی جو تناؤ ہے, اس قسم کی جو کاروائیاں ہیں, جو ہندوستان پاکستان کے درمیان جو کانفلکٹس ہیں, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے بڑا نقصان جو ہوگا افغانستان کے مسئلے کا ہوگا. اس لیے کہ پاکستان اور کشمیر, پاکستان اور ہندوستان کا تنازع تو 70 سال پرانا ہے, اور مجھے نہیں نظر آتا کہ اگلے 1-2 سال میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ایک اور مسئلہ جو حل ہونے والا ہے, ہونے کے قریب نظر آ رہا ہے افغانستان, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان جو
بالکل. کچھ کالر سے ان کو ہم سنتے ہیں. شوکت مغل پاکستانی کشمیر سے آپ نے کال کی ہے, السلام علیکم شوکت مغل صاحب. شوکت مغل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے, بات کیجیے پلیز.
آپ کی آواز آ رہی ہے کیا؟ میری نہیں آ رہی.
بالکل آپ کی آواز ابھی آئی ہے, بات کیجیے.
اچھا, شوکت مغل عرض کر رہا ہوں چائی سمانی آزاد کشمیر سے. شہناز بہن, اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انڈیا نے کہہ رہے ہیں کہ فائر کیا ہے, یہ کس جگہ پہ ہوا ہے؟ اگر کوئی سرجیکل اسٹرائک کیا تو کس جگہ پہ ہوا ہے؟ اصل میں ان دنوں میں لوگوں نے فصلیں اپنی کلوز کی ہیں, لوگوں نے اپنے کھیتوں میں کہیں آگ لگائی ہوگی. انڈیا کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پاکستان کس طریقے سے جواب دیتا ہے انہیں. وہ کبھی بھی فائر اس طرح نہیں کریں گے. جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی پتا چلے گا کہ بی ایس ایف کے اتنے بندے, اتنے جوان فلاں جگہ پہ مر گئے ہیں. انہوں نے کوئی فائر نہیں کیا. یہ سرجیکل اسٹرائک جو پہلے انہوں نے کیا تھا مزاقن, میرے گھر سے 2 کلومیٹر کے فیصلے والی جگہ وہ بتا رہے تھے, کوئی سرجیکل اسٹرائک انہوں نے نہیں کیا, اور نہ ہی ان کی اتنی ضرورت ہے.
بہت شکریہ.
پاکستانی فوج ہمارا بس تیار ہے.
بہت شکریہ کال کرنے کا شکریہ. تلہ گنگ سے اقبال خان, السلام علیکم.
میری
جی اقبال صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی.
اچھا, ایک تو آپ پر میں نے یہ سوال کرنا تھا, لیکن برگیڈی صاحب نے جواب بھی دے دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ نے اسے کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ جو افغانستان کے طالبان وغیرہ جو تھے نا, تو بات یہ ہے کہ یہ تنقید کر دینے سے وہ طالبان ختم نہیں ہوئے جو ہمارے پاکستان میں ایک تو دھماکہ ہوتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اسٹیک کیا یہ وہ, ये जब ग्लेशियर के ऊपर उन्होंने किया था स्ट्राइक और बाद में मेडल लेने के बाद उनसे इंडिया वालों ने मेडल ले लिए थे, ये वही स्ट्राइक है अगर आपको याद है तो। ये हमारे भाई जो इंडिया वाले हैं इनको बेहतर याद होगा कि उनसे मेडल ले लिए गए थे।
ओके, बहुत शुक्रिया आपका। अटक से इस सेगमेंट के लास्ट कॉलर गुलाब खान साहब, सलाम अलैकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम मैडम जी। हेलो
जी, आवाज आ रही है, बात करें।
मैडम अब ये है कि आपके जो भी मेहरबान ये आपकी मजलिस में हाजिर है इनके मुंह से बड़ी अच्छी बातें निकल रही हैं। सबसे ज्यादा अच्छी ये कि मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। अब देखना यह है कि मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद ज्यादा कौन है, इंडिया है या पाकिस्तान है। जब एक मौका आता है मुज़ाकरात का तो वो मुज़ाकरात करते नहीं है, इसका मतलब तो वाज़ेह है कि वो अपनी सुपरमेसी इसी लिहाज से सुपरमेसी कि वो यानी वो आबादी भी ज्यादा है तो भूख तो वहाँ भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कि हथियार मिल गए हैं तो वो बात भी नहीं करना चाहते, तो उनको यानी बात करने के टेबल पे ले आए कुछ मुमकिन है हालात ठीक हो जाए। शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मसूर अब्दाली साहब, आपकी तरफ मैं वापस आना चाहूँगी, हमारे कॉलर्स को भी आपने सुना। कुछ देर पहले आपने भी ये बात की कि जब तक भारत और पाकिस्तान के जो बाहमी मसाइल है वो हल ना हो तो ना अफ़गानिस्तान में बल्कि पूरे खिते में अमन जो है वो कायम नहीं हो सकता, लेकिन इस चीज़ का इदराक जो है वो आलमी बरादरी को कहाँ तक है, अमरीका को, बाकी जो कंट्रीज़ है।
देखिए इससे पहले कि मैं आपके सवाल जवाब दूँ, एक और पहलू तो मैं इशारा करना चाहता हूँ इस वाक़े इस दाये के बारे में कि हमला किया गया है। कि आपको पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सरहद के ऊपर कश्मीर में अकवाम मुत्तहदा के मुबस्सिरीन भी तैनात हैं, उन्होंने उनकी तरफ से भी ऐसे किसी हमले की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। तो मेरा ख्याल है कि इस पर काफ़ी शक की गुंजाइश है कि ये वाकई ये खबर शायद बस एक यानी अखबारी इतला तक हो, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज ने ऐसी बात नहीं की। अब जो सवाल आपके सवाल का जवाब है कि दुनिया को इसकी इसका इदराक क्यों नहीं है, तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। इस दुनिया में हर जगह तसादुम किसी एक भी खत्ते में हो, किसी एक भी जगह हो, सारी दुनिया उससे मुतासर होती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक जौहरी दोनों जौहरी ताकत है और कभी भी दुनिया के मफाद में नहीं होगा कि दोनों ममालिक टकराएं और उसकी नतीजे में तबाही होगी। वो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान से महदूद नहीं रहेगी बल्कि इसके असरात सारी दुनिया पर जाएंगे। और अभी भी ये जो दोनों के दरमियान कशीदगी है उसकी वजह से असरात हर जगह पूरी दुनिया से मुतासर हो रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि लेकिन इस सूरत में जो जरूरत इस बात की है कि दुनिया को कोई इस किस्म का दबाव डालना चाहिए किसी एक का साथ देने के बजाय, यानी बाजार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की हमदर्दियां जो हैं वो बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ हैं जबकि दूसरे ममालिक मसलन तुर्की है वो पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है। तो इस वक्त जरूर इस बात की कि बैन अल-अक़वामी फोरम पे कोई ऐसा स्टडी ग्रुप बने, कोई ऐसी टास्क फोर्स बने जो इन दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए और इस मसले के का हल तलाश करें। इसलिए कि ये मसला देखें मैंने बदनसीब कश्मीरी हमें तो रहम कश्मीरियों पर आता है कि गुज़िश्ता 70 साल से वो खुरेजी का मुझे नहीं पता इसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि गलती किसकी है, लेकिन बेगुनाह कश्मीरी मारे जा रहे हैं हर रोज जो है वो लोग मारे जा रहे हैं। तो ये बहरहाल मुनासिब और हिंदुस्तानी फौजी मर रहे हैं या पाकिस्तानी फौजी मारे जा रहे हैं, ये दरअसल इंसान मारे जा रहे हैं जिनके खून का हमें एहसास होना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि इस वक्त आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो कोई टास्क फोर्स बना के कोई अकवाम मुत्तहदा को चाहिए कि कोई वर्किंग ग्रुप बनाए जो इन दोनों ममालिक को इस बात पर राजी करे कि वो अपने मसाइल को मुज़ाकरे के जरिए हल करें।
लेकिन
दुनिया की तारीख में
लेकिन अगर हम देखें तो मुज़ाकरात की पेशकश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से तो कई दफ़ा की गई है। राकेश कुमार जी, भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार नहीं है। मसूद अब्दाली साहब का भी ये कहना है कि अगर हम दुनिया में देखें तो जितने भी मसाइल है उसका हल मुज़ाकरात के ज़रिए ही निकाला गया है, भारत मुज़ाकरात के लिए तैयार क्यों नहीं है?
इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज़ देखता हूँ कि जब भी कोई बात इस स्टेज पर पहुँचती है कि हाँ आप मुलाकात बात होनी चाहिए, उस समय कोई ना कोई ऐसा एडवर्स इंसिडेंट हो जाता है जो कि उस माहौल को खराब कर देता है और गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ जाती है कि ऐसे में क्या बात की जाए। ये सिचुएशन जब तक थोड़ी बंद नहीं होती है, अब ये दोनों के हाथ में है कि अपनी अपनी तरफ से ये कुछ भी ना करें, एक 6 महीना 1 साल कोई इंसिडेंट ना हो और फिर निश्चित रूप से इस पर बात होगी। लेकिन मुझे लगता है अभी इस लेवल पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एक जगह कोई कोई इंसिडेंट होती है, उसकी वजह से ये माहौल खराब होता है और उसकी वजह से पूरे का पूरा जो है जो मुख्य मुद्दा है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, यही मुझे लगता है। अभी
बहुत शुक्रिया राकेश कुमार जी, ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारी तरफ से, अल्लाह हाफिज़। मसूर अब्दाली साहब, आप हमारे साथ रहिए। नेक्स्ट सेगमेंट पाकिस्तान की जो मौशी सूरत हाल है, कुछ इकदामात जो हैं हुकूमत की तरफ से हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान इस हवाले से दुरुस्त समत में जा रहा है या नहीं, इस पे हम बात करेंगे कुछ देर में। यहाँ वॉशिंगटन डीसी से डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, वेल नोन आप नोटेड इकोनॉमिस्ट है, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। पहले हम लेते हैं एक ब्रेक।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
वेलकम बैक सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग, और इस वक्त हमारे साथ मसूद अब्दाली साहब, सीनियर सहावी तज्ज़ियाकार, यहां यूएसए हमारे साथ हैं, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे नोटेड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब यहां वाशिंगटन डीसी से। और हमारा टोल फ्री नंबर जिस पे कॉल करके आप हमारे मेहमानों से क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं, वो है 0800-777-8789। मसूर अब्दाली साहब, हमने देखा है PTI की जो हुकूमत है उन्होंने कुछ इकदामात उठाए हैं जो मौशी सूरत हाल है उस पर काबू पाने के हवाले से, वो आपको कहाँ तक काफ़ी नज़र आते हैं?
देखिए शहनाज, बिल्कुल मैंने एक तालीम की हैसियत से मैं देखूँ कि पाकिस्तान का जो मसला है वो बरामदात और दरामदात के अंदर तफावत है। पाकिस्तान 21 अरब डॉलर की बरामदात करता है, यानी 21 आते हैं, और पाकिस्तान 57 अरब डॉलर की दरामदात मंगाता है सामान, यानी उसे 57 अरब डॉलर चाहिए खरीदारी के लिए। इसके अलावा 15 अरब डॉलर के करीब जो है गैर मुल्की जो तारकीन वतन है वो भेजते हैं पाकिस्तान को। इस तरह तकरीबन पाकिस्तान को हर यानी हर साल 15 से 20 अरब डॉलर जो है उसको फॉरेन एक्सचेंज का खसारा होता है, जो उसे कर्ज लेना पड़ेगा। इस बात की है मईशत की तामीर के लिए पाकिस्तान में बरामदात को बढ़ाए, दरामदात को कम करे, और उसके लिए ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान में सनत का अमल जारी हो, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो, ताकि मकामी मसनूआत लोग खरीदें और लोग दरामद जरूरत न पड़े, और ये मसनूआत इतनी अच्छी क्वालिटी को यह बाहर जाए और वहाँ बाहर से पैसा कमा कर जाए। इसके लिए ज़रूरत है अमन व अमान की। मुझे जो यानी तशवीश नज़र आ रही है नई हुकूमत के इकदाम में, बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये शफाफियत ला रहे हैं।
जी मेरे ख्याल में मसूर अब्दाल जी जी जी, जी, जी
सारी बात है, लेकिन हुकूमत ने सियासी जो तनाव उसको कम करने के लिए कुछ नहीं किया, और एहतसाब के नाम पर जो बाज इकदाम किए जा रहे हैं उससे तासुर ये मिल रहा है। मैं नहीं समझ, मैं मुझे उनकी नियत पे शक नहीं है, लेकिन तासुर ऐसा लग रहा है कि ये एहतसाब के नाम पे इंतकाम की सियासत को फरोग दिया जा रहा है। इसकी वजह से ज़ाहिर तसादम होगा। जब भी मआशी तरक्की के लिए बुनियादी तौर पर जरूरत जो है वो इस्तेहकाम की है, यानी सियासी इस्तेहकाम भी हो, अमन व अमान भी हो मुल्क में, और खुशोखर्रम हो, लोग आराम से काम हो रहा हो। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को हिज़्ब इख्तलाफ की जानब से किसी किस्म का तआवुन हासिल नहीं है, और उसमें हो सकता है हिज़्ब इख्तलाफ का कसूर भी हो, लेकिन इसमें तो खुद हुकूमत ने भी हाथ बढ़ाने की कोशिश की। मसलन वज़ीर आज़म इमरान खान जब से हुकूमत में आए 60-70 दिन हो गए, उन्होंने एक दिन भी कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को मिलने की दावत नहीं दी, या पार्लियामानी जमातों को हिज़्ब इख्तलाफ की मिलने की दावत नहीं दी, या उनसे मुलाकात नहीं की, फिर उनके मसाइल को समझने की कोशिश नहीं की। तो ज़ाहिर इसकी वजह से ये हो रहा है कि अदम इस्तेहकाम जो है पाकिस्तान में, जो सियासी अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से जो मसला मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि इससे सनअती सरगर्मियां मुतासर होंगी, और अगर सनअती सरगर्मियों में मुतासर हों तो पाकिस्तान में जो गैप है दरामद और बरामद का वो इसी तरह बरकरार रहेगा।
ओके, डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब।
वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए
जी। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, हमने देखा है हालिया दिनों में पाकिस्तान जो है $6 बिलियन का पैकेज सऊदी अरब से वसूल करने में कामयाब हुआ, UAE को रुजू किया गया है کچھ اسی قسم کا پیکج لینے کے حوالے سے, اور کہا جا رہا ہے کہ 2 نومبر کو وزیراعظم عمران خان جو ہے چین کا بھی دورہ کریں گے. آپ سمجھتے ہیں پاکستان معاشی جو صورتحال ہے اس پر قابو پانے کے لیے درست ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟
دیکھیں, یہ بہت کمپلیکیٹڈ سوال ہے, اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے, کیونکہ جو اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں ان کا ایک بہت اہم تعلق ہوتا ہے پولیٹیکل کنڈیشن کے ساتھ اور دوسرے گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ. لیکن میں یہ کہتا ضرور چلوں کہ جہاں تک پاکستان کی گورنمنٹ کا تعلق ہے, انہوں نے جو ابھی تک سٹیپس لیے ہیں وہ غلط سٹیپس نہیں ہیں. وہ تمام سٹیپس لینے ضروری تھے. یہ ضروری تھا کہ پہلے جہاں تک جلدی سے ہو سکے فائنینسنگ حاصل کی جائے, تاکہ جو آپ کے ایکسٹرنل گیپس ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے, ایٹ لیسٹ ٹیمپرلی, اس سے پہلے کہ پالیسیز استعمال ہوں اور ان کے کوئی اثرات سامنے نظر آئیں. آپ کو یاد ہے کہ جہاں تک پاکستان کی اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں, اور جیسے کہ باقی دنیا میں ہوتی ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کے بعد ان کے جو اثرات ہوتے ہیں ان میں 6 مہینے سے 1 سال ضرور لگ جاتا ہے. کیا پاکستان کے پاس اتنی ریسورسز تھیں کہ بغیر ان قسم کے ریسورسز کو حاصل کیے, یہ جو شارٹ ٹرم اسسٹنس لیا گیا ہے سعودی عربیہ سے, اس کو لیے بغیر وہ اس قسم کے سٹیپس لیتے جس سے کہ سولوشنز پیدا ہو جاتے؟ یہ بہت مشکل بات تھی. اسی لیے یہ جو لون لیے گئے ہیں یا جو اسسٹنس لی گئی ہے اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہے کہ اگر یہ نہ لیا جاتا تو کبھی, اگر پالیسیز اختیار بھی کر لی جاتی تو اس کے باوجود اثرات ایسے نہ ہوتے جو کہ چاہیے تھے. تو یہ نارمل سی بات ہے کہ تمام ملک یہ کرتے ہیں کہ پہلے وہ فائنینسنگ لیتے ہیں اور اس کے بعد پالیسیز امپلیمنٹ کی جاتی ہیں, اور پھر ان پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کے بعد ایڈیشنل فائنینسنگ لی جاتی ہے جو کہ ایک کامیاب صورت کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, تمام دنیا میں ایسا ہوتا ہے. امریکہ نے بھی کیا ہے, باقی ملکوں نے بھی کیا ہے, یہ تمام دنیا کے اسٹینڈرڈ اکنامک پالیسی کا معاملہ ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ریسورسز لی گئی ہیں سعودی عربیہ سے, ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ شارٹ ٹرم جو آپ کی شارٹیجز ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کیا جا سکے. اگر ان کو آپ پورا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اتنا موقع ہوتا ہے کہ آپ پراپر قسم کی پالیسیز امپلیمنٹ کی جائیں جو کہ آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے بعد ہوں گی.
اوکے جی جی, یہ دوست ممالک کے پاس جانا, یہ پی ٹی آئی کی یہ پالیسی, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
ٹھیک ہے, آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ پرائیویٹ سیکٹر پر تو جا نہیں سکتے تھے, پرائیویٹ بینکس پر تو جا نہیں سکتے تھے, کیونکہ ان کو جانے سے پہلے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, وہ یہ ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ پالیسیز امپلیمنٹ کریں جن کی وجہ سے ان کی جو اسسٹنس ہے, جو ان کے جو لونز ہیں وہ سیکیور ہو جائیں. ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں وقت لگتا ہے, اس لیے آپ کو وہ سیکیورٹی نہیں ملتی تو پھر ایکسٹرنل فائنینسنگ جو ہے کمرشل بیسس پہ آپ کو نہیں ملے گی. تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو اپنے دوستوں کے پاس ہی جانا ہوتا ہے, اور یہ نارمل سی بات ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے.
اوکے, اس یہ ڈفرینس جو ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے میں اور دوستوں کے پاس جانے میں فنڈس کے لیے, قرضے کے لیے, اس پہ بھی آپ کو ہم سننا چاہیں گے. ایک دو کالرز ہیں کافی دیر سے, اسفندیار نوشہرہ سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم میم.
جی
یہ تو صاحب جو بہت اچھی بات یہ کہ پاکستان کے لیے جو برآمدات ہیں اس میں ختم کرنا چاہیے, اس کی حالات ٹھیک ہو جائیں گی, تاکہ جو کیا وہ بہت بہتر تھا ہمارے ملک کے لیے.
جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ کال کرنے کا, بے حد شکریہ. کوئی سوال آپ کا نہیں ہے. دیر سے لیاقت الملک صاحب, السلام علیکم.
السلام علیکم. شہناز, میں موجودہ حکومت اور پاکستان کی ابتر معاشی صورتحال کے بارے میں سوال بھی کروں گا اور اپنا نظر بھی پیش کروں گا. وہ یہ کہ ہماری یہ غریب عوام جب نئی حکومت آتی ہے اور تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو بڑی پذیرائی دیتے ہیں اور ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں اور منتخب بھی کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے اب جو حکومت ہے یہ جو ڈرامہ بازی یہ کر رہے ہیں, ایک تو عوام کو اندھیرے میں رکھ کے جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے 6 ارب روپے کا پیکیج مل رہا ہے, کیوں مل رہا ہے, کنڈیشنز کیا ہے, کیسے مل رہے ہیں, یا آئی ایم ایف کے پاس ہم جا رہے ہیں, تو آخر یہ عوام کو کیوں یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو 20 ارب اور 22 ارب جو ہے اس پر ہماری برآمدات رکی ہوئی ہے, اور 50 ارب جو ہے یہ ہماری جو درآمدات ہے وہ پہنچ گئے ہیں, یہ بڑا المیہ ہے. اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی, 2008 میں پاکستان 37 ارب ڈالر کا مقروض تھا, جو 2018 میں 92 ارب ڈالر کی حدوں کو پار کر گیا ہے. تو یہ اس کی آخر ذمہ داری کس کی, اور کوئی قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ اب یہ حکومت جو علی بابا 40 چور ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے والوں کی قرضدانیاں ہیں, تو یہ عوام کیا کرے بیچارے؟ اب میں نے ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں کہ 9 روپے تیل کے قیمت پی لیٹر اضافہ ہو رہا ہے, پیٹرول میں, آخر بجلی میں ہو گیا ہے, گیس میں ہو گیا ہے, آخر یہ لوگ کریں کیا؟
جی, یہ ڈاکٹر زبیر اقبال کے پاس ابھی جاتے ہیں, ان سے اس کا جواب لیتے ہیں. محمد علی راجن پور سے اس سیگمنٹ کے لاسٹ کالر. جی سر,
السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترمہ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہیلو.
جی آواز آ رہی ہے, بات کیجئے پلیز.
بالکل, یہ اچھا موضوع ہے, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو سی پیک منصوبے پہ جو لاہور سے ہفتے ہیں چینا تک یہ روڈ حل ہوا ہے, ابھی نیوز میں سن رہے ہیں, تو اس میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا یا چین کا فائدہ ہے اس میں؟ اور ہم نے جو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا ہے,
تو خیر الیکشن سے ہر کوئی, ہر سیاست دان کرتا ہے. محمد علی صاحب, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, کالرز کو آپ نے سنا, آپ جی آپ کا تبصرہ پلیز.
جی دیکھیں, جنہوں نے سوال کیا تھا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا,
بالکل
جسٹیفائڈ سوال ہے, لیکن دیکھیں میں بتاتا چلوں کہ جہاں تک ایکسپورٹ کا معاملہ ہے وہ بڑی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کا ایکسچینج ریٹ غلط ہے, اگر آپ کے اندر ڈومیسٹک جو پالیسیز ہیں اس قسم کی ہیں جس کی بیسس پہ آپ سیونگز کم کرتے ہیں اور اسپینڈنگ زیادہ کرتے ہیں, تو یقیناً آپ کی امپورٹس بڑھیں گی. اب ایسی کنڈیشن میں جب امپورٹس بڑھتی ہیں تو ایکسپورٹس نہیں بڑھتے ہیں, بلکہ ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں, کیونکہ جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہوتی ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں, یا تو آپ ڈومیسٹکلی کنزیوم کر لیتے ہیں یا آپ ان کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈومیسٹکلی ان کو زیادہ کنزیوم کریں گے تو پھر ظاہر ہے ریسورسز نہیں بچیں گی جو کہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اس لیے آپ کی ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ دو ہوتی ہیں, ایک تو یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایکسچینج ریٹ غلط ہے جو کہ تھا پچھلے 3-4 سال, اور اس کے ساتھ ایک دوسری بڑی اہم چیز آ جاتی ہے کہ آپ کی بجٹری پالیسی کیا ہے. اگر آپ اسپینڈنگ زیادہ کر رہے ہیں بہ نسبت آپ کے ریونیو کے, تو پھر آپ کی سیونگس کم ہو جاتی ہیں. وہ سیونگس کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسپینڈنگ زیادہ ہو رہی ہے, اور اس ایکسٹینٹ تک آپ کی جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے وہ ڈومیسٹکلی کنزیوم ہو رہی ہے, باہر نہیں جا سکتی. تو یہ بہت عام سی باتیں ہوتی ہیں, آپ صرف اسی صورت میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ڈومیسٹک سیونگ, اپنی جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے اس کو کم کریں. اگر وہ کم ہوتی ہے تو پھر سرپلسز بنتی ہیں, اس سرپلسز پر آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر سرپلسز ہے ہی نہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے, تو آپ کہاں سے کریں گے؟ تو یہ بڑی اہم بات آ جاتی ہے. اس میں ٹیکس چینج ریٹ بہت کام کرتا ہے, گورنمنٹ کی بجٹری پالیسی بہت اہم ہوتی ہے, یہ ایک بات. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کو آپ ریورس کیسے کر سکتے ہیں, اور کس حد تک یہ جو پالیسی اب تک اختیار کی گئی ہیں ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوگا. سب سے بڑی بات یہ دیکھنے والی ہے کہ جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے, جو کہ بہت اہم تعلق ہے, کیونکہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس اپنا پروگرام بناتے ہیں اور ان کا آپ کو اگریمنٹ ملتا ہے جس کی بیسس پہ آپ کو پیسے ملتے ہیں, تو پھر دوسرے ملکوں کو یہ تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یہ سیکیور قسم کی پالیسیز لگائی جا رہی ہیں جن کا کنٹرول آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے. اس کی وجہ سے پھر وہ آپ بورنگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی انویسٹمنٹ بھی بڑھ سکتی ہے, باہر سے انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے, تو اسی طریقے سے گروتھ بڑھتی ہے. جیسے گروتھ بڑھتی ہے اسی وجہ سے پھر آپ کی کیپیسٹی جو ہوتی ہے ایکسپورٹ کرنے کی وہ بڑھتی ہے. تو یہ باقی ساری جو سب چیزیں ہیں, ایک بڑی اہم بات یہ یاد آتی ہے جو میں بابا کہہ رہا ہوں, پرائسنگ ٹھیک ہو جس میں ایکسچینج سب سے اہم ہے, جس کا پالیسی ٹھیک ہو جس میں آپ اتنے پیسے ضائع نہیں کرتے ہیں جتنے کے کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کی سیونگ بڑھتی ہیں. جب سیونگ بڑھتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھتی ہیں اور انویسٹمنٹ بھی بڑھتی ہے. تو یہ ایک ورچوئل سائیکل ہوتا ہے جس کو بنانے کے لیے ٹھیک پالیسیز لگائی جاتی ہیں, ٹپیکلی وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد آتی ہیں.
اوکے, مسعود عبدالی نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے, اور آج ہم یہ نیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے جو وزیر خزانہ اسد عمر صاحب, انہوں نے بھی حزب اختلاف جو ہے ان سے کہا ہے کہ وہ اقتصادی اصلاحات میں تعاون کریں, ان کا رول کتنا ضروری ہے اس میں؟
دیکھیے, یقیناً بہت ضروری ہوتا ہے, خاص طور پہ جہاں پہ آپ کے کوالیشن گورنمنٹ ہے جو کہ ایک میجورٹی گورنمنٹ نہیں ہے, تو ایسی کنڈیشن میں جب آپ پالیسیز بناتے ہیں تو وہ پالیسیز بڑی مشکل ہوتی ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اگر آپ کو اپنی امپروومنٹ کرنی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے لیے آپ کو بجٹری پالیسی بدلنی پڑے گی. آپ کو بجٹ کے اندر جو اتنا بڑا ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنا پڑے گا, جس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کو ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے یا آپ کو ریونیو ٹیکسز بڑھانے کے ساتھ یا آپ کو جو اسپینڈنگ ہے اس کو کم کرنا ہوگا. دونوں سیاسی طور پہ بڑے مشکل قسم کے فیصلے ہوتے ہیں. اگر آپ ٹیکسز بڑھاتے ہیں تو پھر انٹرسٹڈ پارٹیز جو ہوتی ہیں ان کو ان کی جو پوزیشن کمزور ہوتی ہے یا ان کی ریسورسز کم ہوتی ہیں تو وہ یقیناً پریشر کریں گے اپوزیشن پارٹی کے تھرو کہ ایسا نہ ہو. اگر ایسا نہیں ہوتا پھر آپ کو ایکسپینڈیچر کم کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ایکسپینڈیچر کم کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے غریبوں پہ زیادہ اثر پڑتا ہے. تو پھر آپ ظاہر ہے کہ یہ فسکل پالیسی ہے, اس کے لیے آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لانا ضروری ہو جاتا ہے.
ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب اور منصور عبدالی صاحب, تھینک یو سو مچ. اور سامعین, ہم پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ پہ جانا چاہیں گے. رخشندہ ناز صاحبہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. کچھ دیر میں پشاور ہی سے دوا خان پی ٹی آئی کے آپ ترجمان ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نمائندے دوا خان جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں پشاور سے. رخشندہ ناز صاحبہ, آپ ہمیں یہ بتائیے گا, یہ جو خیبر پختونخوا میں لڑکیوں کے تعلیمی اداروں میں جو تقریبات ہوں گی آئندہ, ان میں مہمان خصوصی کے طور پر مردوں کی شرکت پر پابندی عائد کی گئی ہے. اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں خاص طور پر ملا جلا رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. حکومت کے اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
یہ شہناز, ایک تو میں سب سے پہلے حیران ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے ان کو جو کام کرنا چاہیے کیا ان کا وہ کام ختم ہو گیا ہے؟ ایک نان ایشو کو انہوں نے جس طریقے سے اس وقت ایک ایشو بنا دیا ہے, کیونکہ یہ ایشو ہمارے لیے ہے, کیا اس وقت آپ کا جو خیبر پختونخوا میں جو میڈیکل کالج ہے جس کو باقاعدہ انہی کی حکومت نے وہاں پہ ایک لا پاس کیا تھا, ریزولوشن پاس کی تھی کہ جو خواتین کے ادارے ہیں ان کو خواتین ہیڈ کریں گی, تو وہاں پہ تو یہ پروفیسرز اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوتے ہوئے ان خواتین کو ہیڈ نہیں کروا پائے. اور اب جو یہ جو جو کرنے کا کام تھا, جو کرنا چاہیے تھا, کہ جہاں پہ خواتین کی ہمیشہ ہماری ڈیمانڈ رہی ہے کہ ان کو ایک اچھی گلاس سیلنگ سے ان کو نکالا جائے, اب یہ سوسائٹی کے اندر جو کلچر کا نام لے کے جو سیگریگیشن پیدا کی جا رہی ہے, آپ خود اس پروونس سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم یہاں پہ رہتے ہیں, یہ کس قسم کی دنیا بنانا چاہ رہے ہیں ایک نان ایشو کو ایشو بنا کے کہ جی کل کو جو ہے وہ آپ نکالیں گے, ٹیکنیکل اس پہ آپ صرف نام لے رہے ہیں ان کا کہ چیف گیسٹ نہیں ہوں گے, کل کو جو ٹیکنیکل کوئی سٹاف ہوگا کل آپ ان کو بھی نکالیں گے, پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ہم عورتوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کے پروفیشن میں لڑکیوں کو پروفیشن میں جانا چاہیے, تو پھر کل کو آپ لڑکیوں کے لیے یا عورتوں کے لیے الگ ادارے بنائیں گے, وہ جو مین سٹریم پولیٹکس میں جانا ہے یا مین سٹریم میں ہے, تو یہ ایک طرح سے آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے قدم ہیں وہ آپ کو ایک سیگریگیشن کی طرف جاتے ہیں, اور جو سیگریگیشن ہوتی ہے وہ سوسائٹی کے اندر خاص طور پہ عورتوں اور بچیوں کے لیے جو پبلک اسپیسز بھی ہیں اور جو ورکنگ پلیسز بھی ہیں ان کو جو ہے پبلک لائف میں ان کی چیزوں کو لمٹ کرنا شروع کرتی, کیونکہ آپ یہ صرف ادھر جانے کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی مرد نہیں جائے گا, یہ چیزیں جب آتی ہیں تو یہ اپنے پیکجز کے ساتھ آتی ہیں, کل کو وہ آپ کچھ اور چیزیں اس کے ساتھ کمپلسری کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ سوسائٹی کے اندر آپ جو ہے یہ مت کریں کہ آپ کی حکومت اسلام آباد میں تو کچھ اور ہو, لاہور میں تو کچھ اور یہاں پہ آپ کلچر کے نام پہ عورتوں کے لیے جو پبلک اسپیسز ہیں ان میں جو انٹریکشن ہے اس کو آپ ختم کریں. یہ سوسائٹی کے اندر آپ اس کو تو ختم کر دیں گے, لیکن آپ بینکس میں ہر جگہوں پہ جو آپ کا انٹریکشن ہے, جو جس کو آپ ایک حکومت ہوتے ہوئے ایک پولیٹیکل ویل دکھائیں کہ ہم عورتوں کی ہمارے کمٹمنٹ ہے پروٹیکشن کا, جو ہمارا آئین بھی گارنٹی کرتا ہے اور آپ بارہ اپنے پروونشل لیجسلیشن میں بھی انشور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ریزن کیا ہے. یہ صرف کلچر نہیں ہے یا کوئی خوف ہے یا یہ ہے کہ آپ کو یہ بڑا آسان لگتا ہے, کیونکہ لسٹ میں ابھی آپ کو گنوا دوں گی جو مسائل اس وقت منہ کھولے ہوئے پڑے ہیں یہاں پہ, تو چاہے وہ عورتوں کے اکنامک ایشو ہیں, چاہے وہ لڑکیوں کی تعلیم کے ہیں, زلزلے سے لے کے ملیٹنٹس نے جو اسکول اڑائے ہیں, ٹوٹے ہوئے اسکولوں میں بچیاں بیٹھی ہیں, وہ ایشوز بڑے مشکل ہیں سیٹ کرنے. ایک نوٹیفیکیشن نکال دینا بڑا آسان ہے کہ جی ادھر مرد نہیں جائیں گے ادھر عورتیں نہیں جائیں گی, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک نان ایشو کے اوپر یہ پورا سوشل میڈیا اور ہم سب لگے ہوئے ہیں بات.
جی دوا خان صاحب, رخشندہ صاحبہ جاننا چاہتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کس قسم کی دنیا بنانا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی, اور یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے کے ذریعے آپ کی جو جماعت ہے وہ اصل میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے کوئسچن جو یہ بھی اٹھایا کہ دیگر شعبوں میں جہاں خواتین اور مرد مل کر کام کرتے ہیں ادھر آپ کیا کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا اپنی اہم شو کی مجھ سے بات کرنے کا. میرے بھائی نے بھی بات کی کہ حکومت میں یہ پیچھے میں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, پنجاب میں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, سینٹرل میں کچھ, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ایجوکیشن ایک صوبائی سبجیکٹ ہے, کسی کے جگہ پہ ہم بھی چاہتے ہیں اور ہم اس طرح پہ ہم نہیں کرنا چاہتے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ خواتین تعلیم حاصل نہ کرے, خواتین ان فیلڈ میں نہ آئے, خواتین اپنا راج ہو, خواتین ٹیلنٹ وہ آگے آئے ہر شعبے کے اندر اپنا کردار ادا کرے, کہ ہم اس چیز کے حامی ہیں. لیکن جہاں تک کے پی کے اندر اس قسم کی ایجوکیشن اداروں کے اندر, گرلس کالج کے اندر, گرلس یونیورسٹی کے اندر, اس قسم کے فیصلہ کے پی کے حکومت نے, یہ کے پی کے حکومت نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, یہ وہاں کی پبلک ڈیمانڈ پہ کیا. کئی کیسز ایسے رجسٹر ہوئے, کئی کمپلین آ گئی تھی پیرنٹس کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, ہم نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ کوئی پروفیسر ہے وہ جینٹس ہے وہ نہیں پڑھائے گا, لیکن یہ اس چیز کو پابندی رکھی گئی ہے کہ جو جیسے میل کوئی بھی مرد جائیں کسی فنکشن میں, کسی یونیورسٹی کے اندر, کسی کالج گرلس کالج کے اندر, جہاں اس وقت آپ کو پتہ ہے ہر آدمی کے پاس موبائل ہوتے ہیں, سوشل میڈیا ایک بہت فاسٹ ہو گیا اس وقت, تو وہاں کی ویڈیو لیا جاتے ہیں کسی فنکشن میں اور ویڈیو ریلیز ہو جاتے ہیں, اس میں سے کئی گھرانوں کے اندر کئی پرابلم آ گئی, جہاں کسی بچی کا منگنی ہو چکی ہے کسی لڑکی کا, تو ان کے سسرال نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ ویڈیو کیوں ریلیز ہو گئی. اس طرح والدین کی بہت ساری کمپلینٹ تھی, تو اس وجہ سے یہ تھی کہ جو مرد حضرات کسی فنکشن میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں, کسی ایم پی اے ایم این اے جاتے ہیں, تو اس کے اوپر پابندی لگائی ہے. یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی جو پروفیسر ہے وہ نہیں پڑھائے گا, یا کوئی خواتین کو جب ایسے پابندی ہے کہ بالکل اس کو باپردہ کیا جائے, بالکل اس کو بالکل پیچھے دھکیل دیا جائے, اس قسم کا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے. ہم نے کیونکہ ہم تحریک انصاف لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, تو ہم نے کے پی کے کی جو لوگوں کی کمپلین تھی, پیرنٹس کی کمپلین تھی, کئی طلباء طالبات ہیں خواتین بچیاں ہیں ان کی کمپلین تھی, اسی کمپلین کے اوپر میں یہ پابندی لگائی کہ مرد حضرات خصوصاً پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یا اس قسم کوئی انوال سالانہ کا فنکشن ہوتا ہے اس میں کوئی ایم پی اے ایم این اے جاتے ہیں ان کے ساتھ اور جاتے ہیں, سوشل میڈیا کی اس کی ویڈیو بنتے ہیں, وہ ویڈیو ریلیز ہو جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں, تو لوگوں نے کمپلین کی تھی, اس لیے لوگوں کو اس قسم کے فیصلے کیے.
جی رخشندہ ناز صاحبہ, ان کا کہنا ہے, وجوہات آپ نے سنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ اقدامات کیوں اٹھانے پڑے. دوا خان صاحب کا کہنا ہے پبلک کی ڈیمانڈ پہ یہ اقدامات کرنے پڑے ہیں.
دیکھیں پبلک تو میں بھی ہوں, پبلک تو آپ بھی ہیں نا, آپ ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے.
رخشندہ ناز صاحبہ, بدقسمتی سے اس وقت میں صرف اینکر ہوں, پبلک ہوتی تو شاید بہت کچھ.
ٹھیک ہے, میں بات کری نا, دیکھیں آپ کی اگر ہم بات کریں نا, سوشل میڈیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا,
ٹھیک,
آپ کی بہت زیادہ ایسی پبلک کے جو لوگ ہیں آپ کے, وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہے ہیں نا. دیکھیں جو ہم مردوں کو نکالنے کی میں نے بات نہیں کی تھی, میں صرف یہ وضاحت کروں, میں یہ کہتی ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ عورتوں کو پلیس کرنا ہے جن پوزیشنز میں, وہاں پہ تو عورتیں پلیس ہو نہیں رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے نا پروٹیکشن کے نام پہ کیا میز لے رہے ہیں؟ بیسکلی ہونا یہ چاہیے کہ کہیں پہ کوئی ایونٹ, میں نے تو نہیں دیکھا کہ آج بھی کوئی چیف گیسٹ جو ہے نا وہ جا کے وہ لڑکیوں کے ساتھ کوئی سیلفیاں بنائے گا یا ادھر کوئی ویڈیو بنائے گا. میں یہ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ چیزوں کو جب آپ انیشیٹ کریں تو پھر آپ کا آرگومنٹ اسٹرانگ ہو, آپ کا آرگومنٹ اسٹرانگ ہو تو پھر ہم بھی مانیں کہ ہاں یہ بات جو ہے یہ ٹھیک ہے, چلے ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیے اس وقت ایشو ہمارے پاس وہ جو سیریس ایشو ہے کلچر کے کانٹیکس میں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے علاقوں میں کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں آپ کا کہیں پہ کوئی ریسٹرکشن ہے لیکن کہیں پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, اور کسی چیز کو کلچر کے نام پہ جب آپ اس طرح امپوز کرتے ہیں تو آپ کلچر کو کار کو جو دائرہ کار ہے وہ تنگ کرتے ہیں. اسی کلچر کے دائرہ کار کو تنگ کرتے ہوئے ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو مسائل ہوئے, ایکسٹریمزم بڑھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے انیشیٹو ہیں وہ آپ کے ایک بڑے چیز کے اوپر جو ہے وہ جا کے
اثر انداز ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ رخشندہ ناز صاحبہ آپ کا, دوا خان صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور سامعین ٹائم کم ہے, بریک لیے بغیر پروگرام کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے. جس طرح شروع میں میں نے کہا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بچے کی پیدائش پر امریکی جو شہریت ملتی ہے یہاں امریکہ میں اس کی روایت ختم ہونی چاہیے. اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. ریپبلکن پارٹی کے انور جوہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت لائن پہ. کچھ دیر میں نائلہ عالم ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا تعلق ہے, ان کو بھی ہم اس پہ سننا چاہیں گے. انور جوہر صاحب.
میں جی. میرا نام محمد انور جوہر ہے. میں جی یہاں 40 سال سے مقیم ہوں اور بیسیکلی رجسٹرڈ ریپبلکن ہوں.
جی, جی
اور میں یہاں ایز اے امیگرنٹ آیا تھا اور بہت کام کیا ہے. میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, ریسرچ میں کام کیا ہے, میری یہاں بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں, اسپیشلی فارماسیوٹیکل میں. میں نے 2 ویکسین ڈیولپ کی ہیں, ایک کا نام پریونار 7 ہے جو کہ بچوں کے لیے ہے, ایک پریونار 13 ہے جو کہ بوڑھوں کے لیے ہے. بہرحال یعنی میرا مقصد یہ کہنے کا تھا کہ یہ امیگرنٹ ہیں, دے ڈو ہیو اے لاٹ آف کنٹریبیوشن فار دی ڈیولپمنٹ آف دس کنٹری.
جی تو پھر اب صدر جو کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ,
باقی بات یہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو چین ری ایکشن ہے نا, سٹیزن آفٹر سٹیزن آفٹر سٹیزن برنگ چلڈرن. سپوز میرے بھائی آ جاتے ہیں یہاں پہ, وہ 5 سال رہتے ہیں, وہ سٹیزن ہو جاتے ہیں, پھر ان کے وہ اپنے بچوں کو اپنے عزیزوں کاروں کو ان کی بیوی کو بلا لیتے ہیں. تو یہ چین ری ایکشن جو ہے میرے اوپینین کے مطابق اگر سٹیزن ہونے بھی چاہیے تو وہ پڑھے لکھے, well to do means not in terms of wealth but میرا مطلب کیا ہے کہ اس ملک کی کمپیٹیٹو سوسائٹی میں ان کا رول ادا ہونا چاہیے. تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بینگ اے ریپبلکن I support President Trump for this reason.
اوکے انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کوئی فرد آتا ہے اور جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ امریکی شہری بن جاتا ہے.
کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بچہ پیدا کیا اور وہ اس ملک کا سٹیزن ہو گیا. آئی اگری ود یو, میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور یہ بات نہیں ہونی چاہیے.
جی لیکن اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں 30 ایسے دیگر ممالک بھی ہیں جہاں بچے کی پیدائش پر اسے شہریت مل جاتی ہے.
اچھا مجھے اس کا علم نہیں تھا.
جی
اچھا بالکل اگر ایسا ہے
تو آپ سمجھتے ہیں کہ صدر کا اس پالیسی کو ختم کیے جانے پر امکانات جو ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں, اور اگر عدالت میں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر کیا آپ کو؟
یقیناً ادارہ جو فیصلہ دے گی اس کو ماننا پڑے گا, اس پہ مطلب حکم بجا لانا پڑے گا. یہ ایگزیکٹو پاور ہے, ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ کر سکتے ہیں ایسے, ان کو اختیار بھی ہے, لیکن وی ہیو ٹو لک فارورڈ. میں اس کے سرین خلاف نہیں ہوں, میں صرف کہتا ہوں کہ کیس بائی کیس ہونا چاہیے.
جی بہت شکریہ محمد انور جوہر صاحب آپ کا. اور نائلہ عالم جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے, ان کو ہم نے کال کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہ ہو سکا. اور سامعین اس کے ساتھ ہی میزبان شہناز نفیس اور پروڈیوسر انجم ہیرل گل کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اس وقت امریکہ میں سزا یافتہ مجرموں کی تعداد ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے, جو 61,00,000 مرد اور عورتوں پر مشتمل ہے. اس سلسلے میں ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ کیا ایسے لوگوں کو ووٹ دینے کا اختیار حاصل ہے یا نہیں. اس بنیادی حق کا اطلاق مختلف ریاستوں میں اپنے اپنے طور پر ہوتا ہے. کانگریس سے متعلق سرگرمیوں کے لیے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیتھرین جپسن نے اس بارے میں ایک رپورٹ مرتب کی ہے کہ ان سابق مجرموں کو ووٹنگ کا حق نہ ملنے سے مقامی اور قومی انتخابات پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. ورمونٹ ان دو ریاستوں میں شامل ہے جہاں ایسے لوگوں کو اس وقت ووٹ دینے کا اختیار حاصل ہے. اس ریاست سے تعلق رکھنے والے ایک سابق مجرم ڈین کلوز نے کہا, اگر آپ ایک امریکی شہری ہیں تو آپ کو ووٹ دینے کا اختیار حاصل ہونا چاہیے, چاہے آپ کسی جرم میں سزا کاٹ چکے ہیں یا نہیں. ڈین کلوز کو منشیات سے متعلق الزامات پر سزا دی گئی تھی. وہ مزید کہتے ہیں,
People take it for granted, you know, it's a right.
لوگ اسے اپنا حق خیال کرتے ہیں, یہ ایک حق ہے, اور جب کوئی حق لے لیا جاتا ہے تو آپ اسے محسوس کرتے ہیں, یہ سبھی جانتے ہیں. تاہم ورمونٹ میں قیدیوں کو ووٹنگ کا حق دینے کے لیے ترقی پسندانہ طرز عمل عمومی طور پر مقبول نہیں ہے. ورمونٹ کا ایک شہری ریچرڈ پیری کہتا ہے, آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, آپ آزادی سے محروم ہو جاتے ہیں. امریکہ میں 14 ایسی ریاستیں ہیں جو قیدیوں کی رہائی کے بعد از خود ان کی ووٹنگ کے حق کو بحال کر دیتی ہیں. ورمونٹ میں جیل انتظامیہ کے ایک سابق عہدیدار کا کہنا ہے کہ اس طریقہ کار پر اسی انداز میں عمل درآمد ہونا چاہیے. جیسے ہی کوئی شخص معاشرے میں دوبارہ ضم ہو جاتا ہے اور مثبت انداز میں معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنے لگتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اسے اس کے تمام حقوق ملنے چاہیے. لیکن ایریڈا گوانیپا ان عورتوں میں شامل ہے جس کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا. فلوریڈا میں منشیات سے متعلق الزامات میں اس کی قید برسوں پہلے ختم ہو گئی, لیکن اس کا کہنا ہے کہ اسے اب بھی سزا دی جا رہی ہے. کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ بات کتنی تکلیف دہ ہو سکتی ہے. میں ووٹ بھی نہیں دے سکتی. اس وقت کے طریقہ کار کے مطابق مجھے اس بات کا یقین نہیں کہ کیا میں دوبارہ ووٹ دے سکتی ہوں. گوانیپا ان 47,00,000 سابق مجرموں میں ہے جو پورے ملک میں ووٹ دینے کے حق سے محروم ہیں. فیئر الیکشنز لیگل نیٹورک کے جان شرمن کے الفاظ,
They apply these vague standards like, have you turned your life around, or
وہ ایسے مبہم معیار کا اطلاق کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ کیا آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے ہیں، آپ نے مناسب پچھتاوا ظاہر کیا ہے، اور جو بات کسی ایک شخص کے لیے صحیح ہے وہ کسی دوسرے کے لیے درست نہیں ہو سکتی۔ فلوریڈا کے خلاف مقدمے سے 15 لاکھ ووٹرز متاثر ہوں گے، جو صدارتی انتخابات میں ایک کلیدی ریاست خیال کی جاتی ہے، اور اس اعتبار سے یہ خاصی بڑی تعداد ہے۔ اب جبکہ وسط مدتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ معاملہ اور ریاستوں کے مختلف طریقہ کار وسیع تر قومی بحث کا موضوع ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ہر پہلو سے سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق نہ صرف تمام شہریوں کے بنیادی حقوق بلکہ وسیع تر جمہوری اقدار کے استحکام سے بھی ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔